ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة زوجه أحسن من زوج الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل به وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كل قد وجبت له النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے قابل احترام حضرات علماء کرام اور برادران اسلام، آج کی یہ مجلس مدرسہ امدادیہ جو اسی جامع مسجد کے اندر چل رہا ہے، اس میں جن طلباء نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ان کے اعزاز کے لیے منعقد ہوئی کہ وہ اپنا آخری سبق اپنے اساتذہ، اپنے اولیاء، اپنے بہی خواہوں اور اپنے مربیوں کے سامنے سنائیں اور اس طرح ان کا اعزاز و کرام ہو. جو مقصد تھا مجلس کے انعقاد کا وہ بحمد اللہ بحسن و خوبی حاصل ہو چکا. ابھی آپ نے ان تمام طلبہ سے آخری سبق سنا اور الحمدللہ سب نے بہت عمدہ طریقے سے اپنا یہ سبق سنایا، خاص عربی لہجے کے اندر. یہ بھی قرآن پاک کا معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا جو وعدہ فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، کہ ہم ہی نے اس قرآن کو جو نصیحت کی کتاب ہے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے ایک ایسا نظام قدرتی طور پر قائم کیا. بقول حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر اس سلسلے میں مشورے کے بعد کوئی ترتیب قائم کرتے تو بھی ایسی عمدہ ترتیب قائم نہ ہوتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے قائم فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بابرکت زمانے سے لے کر ہمارے اس دور تک ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایسے بندے فارغ کیے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قرآن پاک کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. 24 گھنٹے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں. یہ آپ کا یہ مدرسہ جس کا یہ جلسہ ہو رہا ہے، مدرسہ امدادیہ، ان بچوں نے جن اساتذہ کے پاس حفظ کی تکمیل کی ہے، قرآن حفظ کیا، پوچھ لیجئے وہ اساتذہ گویا دن اور رات اسی میں مشغول رہتے ہیں. یہ بچے، ان کے ماں باپ اور یہ بچے دونوں قابل مبارکباد ہیں کہ ان ماں باپ نے اپنی اولاد کو اللہ کی کتاب کی حفاظت کے لیے ایک نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قائم ہے اس کا ایک حصہ بننے کے لیے پیش کیا، اور ان بچوں نے اس قرآن پاک کو مکمل طور پر اپنے سینوں اور دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیا. یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا وہ وعدہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اسی وعدے کی تکمیل کی یہ شکلیں ہیں جو آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں. ورنہ یہ قرآن پاک، آپ جانتے ہیں اتنی ضخیم کتاب، 950 صفحات عربی زبان میں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے بخاری شریف کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کی تلاوت کو انسانوں کے لیے آسان کر دیا، ورنہ انسانوں کی زبانوں میں طاقت نہیں تھی کہ وہ اللہ کے کلام کو ادا کر پاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اپنے کلام کی تلاوت کو اور اس کے پڑھنے کو انسانوں کے لیے آسان کر دیا. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب شروع میں وحی نازل ہوتی تھی تو بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل جب وحی لے کر آتے اور وحی کے ان کلمات کو حضرت جبریل پڑھ کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سناتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ڈر سے کہ کہیں میں اس کو بھول نہ جاؤں، حضرت جبریل جب پڑھتے تھے ان کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت دیتے تھے تاکہ یعنی وہ حضور بھی پڑھتے تھے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے اور بعد میں آپ ان کلمات کو صحابہ تک پہنچا سکیں. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ رہتا تھا, خطرہ رہتا تھا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں اور ایک ذمہ داری جو میرے حوالے کی گئی ہے اس کی ادائیگی میں میری طرف سے کہیں کوتاہی نہ ہو جائے. اور جس وقت وہی نازل ہوتی تھی اس وقت خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہوا کرتا تھا. خود قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے, اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا, اے نبی ہم آپ پر ایک بھاری کلام گویا اتارنے والے ہیں. یہ قرآن کو بھاری کلام سے تعبیر کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے. حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت قرآن نازل ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا, اور سخت سردی کے زمانے میں بھی اس وحی کی شدت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ کے قطرے ایسے پیشانی سے نیچے لڑکتے تھے جیسے موتی, اور خراٹوں سے آواز آتی تھی. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت بڑا بوجھ محسوس کرتے تھے. بخاری شریف میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہی لکھنے کا کام کرتے تھے, بہت سارے وہ صحابہ جو لکھنا جانتے تھے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی قرآن پاک کی تو ایک تو آپ صحابہ کو اس تازہ وحی سنایا کرتے تھے, اور صحابہ میں سے جو لکھنا جانتے تھے ان کے ذریعے سے اس کو لکھوا بھی لیا کرتے تھے. آخر آخر میں یہ کام زیادہ تر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا. جوان تھے وہ. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی, اور جب وہ مکمل ہو گئی آپ نے مجھے بلوایا سامان کتابت لے کر, لکھنے کا سامان لے کر. میں آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آپ کے برابر میں بیٹھ گیا. آپ نے کہا لکھو. انہوں نے لکھنا شروع کیا, لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اپنی جان اور مال سے, وہ اور جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. یہ اس آیت کے اندر بات بتلائی گئی ہے. اس مجلس میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی ہیں وہ بھی موجود تھے. اس کو سن کر ان کے دل میں خیال آیا کہ میں تو اپنے نابینا پن اور اندھے پن کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہیں کر سکتا, اور اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں وہ اور جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. ان کے دل پر ایک چوٹ لگی, آگے بڑھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اس عذر کی, اپنے اس اندھے پن کی شکایت کی کہ میں تو اندھا ہوں اس لیے شرکت نہیں کر سکتا, اور باری تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں. چنانچہ حضرت زید فرماتے ہیں اسی وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کے نازل ہوتے وقت جو آثار آپ کے چہرے انور پر ظاہر ہوتے تھے, آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور خراٹوں کی سی آواز ہوتی تھی, وہ کیفیت شروع ہو گئی. اور تھوڑی دیر کے بعد وہ وحی جب نازل ہو چکی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب لکھو, لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ, یہ بیج کا یہ ٹکڑا غیر ولی درد آیا گیا کہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی عذر نہیں ہے, بلا کسی معذوری کے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ, اور جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. گویا ان کے اس عذر کی وجہ سے ان کو اندر سے مستثنی کیا گیا. حضرت زید فرماتی ہیں کہ جس وقت یہ ٹکڑا غیر ولی الضرر والا نازل ہوا, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس بیٹھا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کا کچھ حصہ میری ران کے اوپر پڑا. میں نے اپنی ران پر اتنا بوجھ محسوس کیا, ایسا معلوم ہوتا تھا احد پہاڑ بن دیا گیا اور میری ران ابھی چور چور ہو جائے گی. حالانکہ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی, لیکن حضور کی ران اور پاؤں کا کچھ حصہ جب ان کے اوپر پڑا, انہوں نے اتنا بوجھ محسوس کیا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کتنا بڑا بوجھ پڑتا ہوگا. آتا ہے روایتوں میں کہ آپ اگر اپنی اونٹنی قصوا کے اوپر سوار ہوتے تھے, قصوا اونٹنی بڑی طاقتور اونٹنی تھی, کوئی اونٹ اس سے آگے نہیں نکل سکتا تھا, اس اونٹنی پر جب سوار ہوتے تھے تو اس اونٹنی پر سواری کی حالت میں اگر وحی نازل ہوتی تو اس وحی کے بوجھ کی وجہ سے اونٹنی زمین پر بیٹھ جاتی تھی اور اپنا چہرہ زمین کے اوپر رکھ دیا کرتی تھی. حدیث میں ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا, والی یہ آیت وہاں میدان عرفات میں حجت الوداع کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, آپ اس وقت میدان عرفات میں اپنی اونٹنی پر سوار وقوف عرفہ میں مشغول تھے. تو کہا اس آیت کے جب وہی آئی تو اونٹنی بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ زمین کے اوپر رکھ دیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بوجھ محسوس ہوتا ہوگا. ایسی سخت حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پاک کے الفاظ کو اپنے سینے میں اور دل و دماغ میں محفوظ کرنے کے لیے جلدی جلدی حضرت جبریل کے ساتھ خود بھی اس وحی کے کلمات کو پڑھتے تھے. اس پر قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں یہ آیتیں نازل فرمائی, لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن. اے نبی, آپ اس قرآن کو جلدی سے حاصل کریں, اس کا خاطر جو ہے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے وحی کے نزول کے وقت. ان علینا جمعہ وقرآن, قرآن کے ان کلمات کو آپ کے سینے میں جمع کر کے محفوظ کر دینا اور آپ کی زبان مبارک سے اس کا پڑھوانا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ ہو گئی کہ جب وحی آتی آپ سر جھکا کر بیٹھ جاتے اور وحی کا آنے کا سلسلہ جب مکمل ہو جاتا تو جتنے بھی وحی نازل ہوئی ہوتی تھی وہ سب آپ کو یاد ہو جاتی تھی. تو میں تو یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وحی کے الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کے سینہ میں محفوظ کر دیا. یہ بچے جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ ڈھائی تین سال میں, عموماً یہ قرآن جو ہے بچے ڈھائی تین سال میں مکمل کر لیتے ہیں حفظ, تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ان بچوں کا کمال نہیں بلکہ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو یاد کرنا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اس کو آسان کر دیا. یہ ورنہ دیکھیے یہی بچے, حالانکہ یہ قرآن کی زبان عربی ہے اور عربی زبان ان بچوں کی مادری زبان نہیں, پھر بھی ایک ایسی زبان کی کتاب جو ان کی مادری زبان میں نہیں ہے اور وہ بھی اتنی ضخیم 850-900 صفحہ کی, وہ 2-2.5 سال کے اندر یاد کرنے حفظ کرنے کہ دراصل یہ اللہ تعالیٰ ہی کا وہ وعدہ ہے جو اللہ نے فرمایا کہ میں ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ان سارے چیزوں کو آسان کر دیا ہے. بہرحال آپ کے یہاں اس مدرسے کے اندر یہ سلسلہ جو جاری ہے تحفیظ قرآن کا, واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی برکت کی چیز ہے. حافظ علامہ ابن خلدون رحمت اللہ علیہ, ان کی تاریخ ہے تاریخ ابن خلدون, اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں مسلمانوں میں عام دستور یہ تھا کہ اب کوئی بھی تعلیم شروع کرنے سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کراتے تھے, پہلا کام یہ, بعد میں دوسرے علوم سکھائے جاتے تھے. اس قرآن کے حفظ کی وجہ سے ان بچوں کی یاد کرنے کی صلاحیت اور سمجھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی تھی. آج بھی جو حفظ کیے ہوتے ہیں وہ دوسرے علوم میں بھی جو ہے اپنے دوسرے ساتھیوں سے فائق رہتے ہیں اسی حفظ کی برکت سے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اس نعمت سے آراستہ کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. جبکہ اتنا آسان ہو گیا, ایک زمانہ تھا کہ حفظ کے یہ سلسلے ہر جگہ نہیں تھے, بلکہ خود ہمارے یہاں گجرات کے اندر آج سے یوں سمجھیے 50-60 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, حافظ اتنے نہیں تھے. قرآن تراویح میں سنانے کے لیے باہر سے حفاظ بلوائے جاتے تھے, اور آج الحمدللہ حافظوں کی یہ کثرت کہ جو ہے ہر مسجد کے اندر والیوں کی طرف سے مسجد کے ذمہ داروں سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کو قرآن سنانے کا موقع دیا جائے. اور پھر وہ سب ظاہر ہے سب کو تو نہیں مل سکتا, کبھی وہ 4-4 رکعتیں تقسیم ہو جاتی ہیں, لیکن یہ 4 رکعت والا طریقہ غلط ہے. تو میں کہ نہیں یہ درست نہیں ہے, وہ جس بچے سے بھی تراویح میں قرآن سنا جائے پورا سنانا چاہیے, تبھی وہ قرآن اس کو محفوظ رہے گا. ورنہ یہ بچے جو ہیں سہولت پسند ہوتے ہیں. کیا 4 رکعت آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہر جس کو 4 رکعت سنانی ہے وہ 4 رکعت میں جتنا قرآن پڑھنا ہے وہی یاد کرتا ہے, باقی جو ہے نا 16 رکعت میں کون کیا پڑھنے والا ہے وہ دیکھتا ہی نہیں, بھول جاتی ہے تو کوئی اس کو بتلانے والا لقمہ دینے والا نہیں ہوتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن جو بڑی محنت سے یاد کیا گیا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. نہیں, رمضان کے اندر اگر آپ کے بچے کو مسجد میں موقع نہیں ملا تو آپ خود اپنے گھر میں اپنے بچے کو لے کر کے تراویح میں قرآن سنیے. ہر ایک ماں باپ جن کی اولاد حافظ ہو ان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ایسے 2 بچے جمع ہو جائیں 2-3 اور جو ہے پورا قرآن 3 ہفتے ہیں, ایک ایک پارا روزانہ سنائیں ہر ایک, اس طرح الگ اپنے گھروں میں اس کا انتظام ہو کہ جس کے نتیجے میں پورے رمضان کے اندر قرآن ہر ایک کا وہ تراویح میں مکمل ہو جائے. اور جن کو مسجد میں دیا گیا ہے موقع اور وہاں پورا نہیں ہو پایا, باقی قرآن وہ نوافل میں ان کے ماں باپ سنیں ان سے, تبھی یہ قرآن محفوظ رہے گا. قرآن کے محفوظ رہنے کے لیے یہی ایک گویا ہے طریقہ کہ ہم رمضان المبارک کے اندر اپنے بچوں سے تراویح میں نوافل میں قرآن سنیں. اس لیے جن جن ماں باپ نے بھی اپنی اولاد کو یہ حفظ میں لگایا اور حفظ کی گویا کیے ہیں, ان بچوں سے بھی کہوں گا کہ قرآن کو خوب پڑھنے کا اہتمام کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تاکید فرمائی ہے, تعاہد القرآن والذی نفسی بیدہ لہو اشد تفصیا من الابل فی اکولہا, بخاری کی روایت. حضور فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو پڑھتے رہو. جو لوگ حافظ ہو چکے ہیں ان کو حضور تاکید فرماتے ہیں اس قرآن کو پڑھتے رہو روزانہ. تمام حافظوں کو چاہیے کہ روزانہ قرآن کی ایک مقدار پڑھنے کی عادت ڈالیں. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں جو صحابہ حافظ ہوا کرتے تھے وہ روزانہ ایک منزل پڑھتے تھے. قرآن کی 7 منزلیں ہیں, وہ ایک ہفتے میں قرآن ختم کرتے تھے. آپ بھی عادت ابھی سے اگر ڈال دیں, روزانہ ایک منزل پڑھا کریں, پوری زندگی اس کا اہتمام کریں, تو کبھی قرآن کے بھولنے کی نوبت نہیں آئے گی. جب چاہو کھڑا کر دو مصلے پر, سنا دیں گے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اپنے کاندلہ کا واقعہ لکھا ہے. حضرت کے عیزا میں تھے, وہ علی گڑھ کے اندر جو ہے دنیاوی علوم میں مشغول تھے لیکن حفظ کیا ہوا تھا. وہ آئے ایک مرتبہ رمضان میں آخر میں, تو ان کی والدہ نے کہا تم کو قرآن تو ہم نے حفظ کرایا لیکن تم نے تو قرآن سنایا. میں کہا ٹھیک ہے آج سناتا ہوں. آخری رات تھی رمضان کی, چنانچہ ایک رکعت میں الف لام میم سے لے کر کے والناس تک سنا دیا, اور دوسری رکعت میں جو ہے الف لام میم اور وہ جو آخری آیتیں پڑھ کے باقی کا باقی جو ہے 18 رکعتیں تم اپنی پڑھ لو. یہ اس طرح قرآن محفوظ ہونا چاہیے. چلتے پھرتے اس کو اتنا کثرت سے پڑھیں کہ آپ کے دل و دماغ کے اندر پیوست ہو جائے, آپ کے رگ و ریشہ کے اندر جو ہے پیوست ہو جائے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء حزنی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ اس قرآن کو تو میرے دل کی بہار اور میرے غم کا مداوا بنا. تو یہ جب ہم کثرت سے پڑھتے رہیں گے تو یہ چیز حاصل ہوگی. اس لیے ان تمام بچوں سے خاص طور پر کہتا ہوں اس کو پڑھو, ابھی روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالو. ابھی جو میں نے حدیثیں پڑھی, ایک حدیث جو پہلی پڑھی گئی تھی, بس اسی کا ترجمہ کر کے بات ختم کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقال لصاحب القرآن, قرآن والے سے کہا جائے گا قیامت کے روز. اب یہاں حافظ کا لفظ نہیں استعمال کیا ہے, قرآن والا صاحب قرآن, لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے میقات المفاتی, اس میں انہوں نے باقاعدہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے مراد قرآن کا حافظ ہے. اس لیے کہ صاحب قرآن یعنی جس کو قرآن کے ساتھ ایسا تعلق اور ربط ہو گویا ہر وقت تو اس کا ساتھی ہے. تو جو قرآن حفظ کرتا ہے وہی صبح اور شام, دوپہر اور آدھی رات کو قرآن لیے بیٹھا رہتا ہے, تو صاحب قرآن اسی لیے کہلاتا ہے. تو اس کو قیامت کے روز کہا جائے گا باری تعالیٰ کی طرف سے اقرا ورتقی, کہ تم قرآن پاک پڑھتے چلے جاؤ اور جنت کے درجات کے اندر ترقی کرتے چلے جاؤ. گویا جنت, علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے درجات کی تعداد جو ہے وہ قرآن کی آیتوں کی بقدر ہے. قرآن کی آیتیں 6000 سے اوپر ہیں, 6000 اور پھر اس کے اوپر 240 اور بعد اس کے بعد والے عدد کے اندر اختلاف ہے. تو بہرحال قرآن پڑھتے چلے جاؤ اور جنت کے درجات میں ترقی کرتے چلے جاؤ. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, اور قرآن کو اسی طرح ترتیل سے پڑھو جیسا ابھی پڑھا گیا. ترتیل عربی زبان میں ترتیل کہتے ہیں صاف اور واضح پڑھنے کو, اور شریعت کی اصطلاح میں ترتیل کے اندر کل 7 چیزوں کی رعایت ہوتی ہے. ایک تو تصحیح حروف, کہ قرآن جو حروف ہیں ادا وہ صحیح طریقے سے ادا کیے جائیں. دوسرا رعایت یا اوقاف, کہ کہاں ٹھہرنا ہے. بعض مرتبہ غلط جگہ ٹھہر جاتا ہے آدمی, اس کی وجہ سے معنی بھی خراب ہو جاتے ہیں. تو وقف کہاں ہونا چاہیے اس سے بھی پوری واقفیت ہونی چاہیے, رعایت اوقات. اور جو ہے اشباع حرکات, کہ تمام زبر زیر پیش کے جو حرکتیں ہیں ان کو پورے طور پر ادا کیا جائے. ایسا جلدی جلدی نہیں جس میں آدھا کھا جاوے اور آدھا پڑھے, ایسا نہیں. اور جو ہے اس کے اندر زور سے پڑھنا اور درد بھری آواز سے پڑھنا, اور مد والا حرف ہے تشدید والا حرف ہے اس کا مد اور تشدید کیا لحاظ کرتے ہوئے اس کو ادا کرنا. جلدی جب بھی پڑھے گا کوئی حافظ تو مد نہیں ادا ہو پائے گا. کون برابر پڑھ رہا ہے اس کا اگر آپ کو جائزہ لینا ہو تو آسان طریقہ ہے کہ جہاں مد ہے وہ مد ادا کرتا ہے یا نہیں. ادا کرتا ہے تو سمجھ جاؤ برابر پڑھ رہا ہے, اور اگر مد کو کھا گیا समझ जाओ कि वो नहीं तरतीब से नहीं पढ़ रहा है, और जो है आयात रहमत और आयात अजाब उनका हक अदा करना, यानी रहमत की आयतों पर से जब गुजरे तो अल्लाह से उसकी रहमत का सवाल करें, और अजाब की आयतों पर से गुजरे तो अल्लाह के अजाब से पनाह मांगे। इन सात चीज़ों का जब लिहाज किया जाएगा तो तरतील से पढ़ा हुआ समझा जाता है। कुरान को अल्लाह ताला कयामत पे फरमाएंगे हाफिज से, वरतील कमा कुन ततुरतिल फी दुनिया, दुनिया में जिस तरह तू साफ वाज़ह पढ़ता था ठहर ठहर कर, इस तरह पढ़। फ़इन्न मंज़िलतक इंदा आखिरी आयतिन तक़रउहा, तेरा मकाम जन्नत के अंदर उस आखिरी आयत पर है जो तू पढ़ेगा। तुम्हारा कल को कयामत में अल्लाह ताला खुद आपसे कुरान पढ़ने की फरमाइश करेंगे। वैसे तो बुजुर्गों ने जो आदाब लिखे हैं तिलावत कुरान में, उसमें यही लिखा है कि जब भी कोई आदमी कुरान की तिलावत करे तो यूं समझे कि मैं अल्लाह ताला को कुरान सुना रहा हूँ। उस वक्त कैसा जी लगा करके पढ़ेगा, उसी का एहतमाम होना चाहिए। बहरहाल यहाँ ये सिलसिला जारी है। मैं तो मोहल्ले वालों से और अतराफ में रहने वाले हमारे भाइयों से ख़ास तौर पर के कहूँगा कि अल्लाह ताला ने ये सुनहरा मौका अता फरमाया है, हर एक अपने बच्चे को बड़ी आसानी से यहाँ हिफ्ज में रख करके हिफ्ज की दौलत से मालामाल हो सकता है, और उसकी जो बरकतें हैं उस पर जो बशारतें और खुशखबरियाँ सुनाई गई हैं, खाली हाफिज होने वाले ही को नहीं बल्कि पूरे घराने और खानदान को वो सारी बशारतें भी आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं, इससे फ़ायदा उठाओ। और ये अल्लाह के बंदे जो मेहनत कर रहे हैं, मुफ्ती नसीम, मुफ्ती वसीम साहब, वाकईतन अल्लाह ने इनको ये बड़ी सआदत अता फरमाई कि आपके इस मोहल्ले में इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया, वरना बच्चों की तालीम का जो हाल था हर आदमी जानता है। अब इनके इस मदरसे को शुरू करने की वजह से अल्लाह ताला ने आपके बच्चों के लिए दीनी तालीम का ऐसा मजबूत इंतज़ाम कर लिया कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। इसकी कदर के लिए हम तो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ मुल्कों में सफ़र करते रहते हैं, वहाँ लोग अपनी औलाद को पढ़ाने के लिए तमन्नाएँ करते हैं कि हमें कोई ऐसी जगह मिले, कोई ऐसा इंतज़ाम हो कि हम अपनी औलाद को ये नेमत दे सकें। अल्लाह ताला ने आपको बैठे बिठाए ये चीज़ अता फरमाई है, इससे जितना भी फ़ायदा उठाया जा सकता है उठाएं। और ये अल्लाह के बंदे जो मेहनतें कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करें, उनकी तकवियत पहुँचाएँ, उनको जितना सपोर्ट कर सकते हैं करें, और इनके लिए हर तरह का ताउन पेश करें। ये सारी चीज़ें आपके लिए कल को क़यामत में अल्लाह ताला के यहाँ अल्लाह की रजा और खुशी का जरिया होगी। बहरहाल इस मौके पर मैं मदरसे वालों को भी, मुफ्ती वसीम साहब, उनके रफ़क़ाए कार, और इस मदरसे को चलाने के लिए जो अहबाब साथ दे रहे हैं उन तमाम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इन बच्चों के साथ साथ उनके वालियों और उनके ख़ानदान वालों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला ने ये बड़ी सआदत इनको अता फरमाई। इन सआदत बज़ोर बाज़ू ताना बख्शत खुदाए बख्शींदा, ऐसी ये सआदत कोई आदमी अपनी ताकत से हासिल नहीं कर सकता, ये तो महज अल्लाह का फ़ज़ल है। अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं अता फरमाते हैं, इसलिए उसकी कदर की जाए और इसको हासिल करने के लिए दुआओं का अहतमाम किया जाए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लीजिए भाई।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरु ला इलाहा इल्लल्लाह लहुस समदु लजी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّ اللَّهُمَّ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى بِعَدَدِ مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَالْفِعْلِ وَالنِّيَّةِ وَالْهُدَى اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِينَ مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ سِلْمًا لِأَوْلِيَائِكَ وَهَرْبًا لِأَعْدَائِكَ نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقي اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما اے اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حقا علوم نافع اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ اپنی شان ربوبیت سے تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا اے اللہ آج کی اس مجلس میں جن بچوں نے حفظ کی تکمیل کی ہے ان تمام کو بے انتہا قبول فرما اے اللہ جس طرح تو نے ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے اور بشارتیں تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دی ہیں ان بشارتوں کو ان بچوں ان کے والدین ان کے اساتذہ ان کے مربیوں اے اللہ ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما اور اے اللہ جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے اے اللہ ان کے لیے حفظ کو آسان فرما اے اللہ اس مدرسہ امدادیہ کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما اس کے علمی اخلاقی انتظامی تعلیمی تربیتی معیار کو بلند سے بلند تر فرما اس کے قائم کرنے والوں چلانے والوں پڑھانے والوں پڑھنے والوں تعاون کرنے والوں تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما اے اللہ سب پر اپنا خصوصی فضل فرما اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما, بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما. جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اے اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما. ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ بھائی شعیب خان کی والدہ کی ابھی ابھی انتقال کی خبر ملی ہے, اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما, اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما, ان کی حسنات کو قبول فرما, سیاحت سے درگزر فرما. اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا اور تمام پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل سے نواز دے. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے, اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.